آج مولانا گزشتہ سبق میں ہم نے ایجاز الحذف کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہاں پر کبھی محذوف جزء جملہ ہوگا، کبھی جملہ ہوگا، کبھی اکثر من الجملہ ہوگا. جزء جملہ کی مثال جیسے کبھی مضاف حذف ہوگا، کبھی موصوف حذف ہوگا، کبھی صفت حذف ہوگی، کبھی شرط اور کبھی جواب شرط. اور جواب شرط کو حذف کیا جائے گا کبھی محض اختصار کے لیے، اور کبھی کبھار اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ کوئی لفظ ایسا نہیں جو اس کا کیا کر سکے، احاطہ کر سکے، یا تاکہ سامع کا نفس اختیار کر لے ہر ممکن طریقے کو، جس طریقے کو بھی چاہے جو ممکن ہو. یعنی مبالغہ کے طور پر ایسا کیا جاتا ہے کہ آپ جو بھی بات سوچ سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، وہ حالت اس سے بھی بڑھ کر ہو گئی. یا کبھی کبھار محذوف جو ہوگا وہ جملہ ہوگا، جملہ ہوگا. جیسے اس کی مثال دی مولانا، وہ پھر محذوف جو ہے کبھی مسبب ہوگا یا سبب ہوگا، اور کبھی ان دونوں کے علاوہ ہوگا. مسبب جس کے اندر محذوف ہے اس کی مثال کیا ذکر کی، لیحق الحق ویبطل الباطل. تو یہ سبب ہے اور مسبب محذوف ہے، ای فعل ما فعل. اور کبھی کبھار جو ہے مسبب ذکر ہوگا اور سبب محذوف ہوگا، جیسے فن فجرت منہ وقل نضرب بعصاک الحجر فن فجرت منہ اثنتا عشرۃ. تو یہاں پر فن اس سے پہلے فضربہ بہا ہے، اور فضربہ بہا ہے مانا کہ لاٹھی ماری اس پتھر پر، پھر اس کے بعد اس میں سے 12 چشمے پھوٹے. اور یہاں پر شرط مقدر نکالنے بھی جائز ہے مولانا، فَإِن ضَرَبْتَ بِهَا. چنانچہ اس صورت میں اس فا کو کیا کہتے ہیں، فائے فصیح. بعض کہتے ہیں شرط مقدر نکالیں تب فائے فصیحہ کہتے ہیں، جب یعنی شرط محذوف پر دلالت کرے. بعض کہتے ہیں کہ کس تقدیر پر، کہ پہلی تقدیر پر، یعنی غیر شرط کو آپ نے مقدر نکالا بھائی. اور بعضوں نے کہا دونوں صورتوں میں فائے فصیحہ کہیں گے بھائی، یعنی چاہے شرط مقدر پہ دلالت کرے یا عبارت محذوفہ پر دلالت کرے، یہ فائے فصیحہ کہلاتی ہے بھائی. اور کبھی کبھار ایک سے زیادہ جملے جو ہیں وہ محذوف ہوں گے، جیسے اس کی مثال کیا آئی تھی، انا انبئکم بتاویلہ فارسلون یوسف. ارسلون کے بعد محذوف ہیں کئی جملے بھائی. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ حذف کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے بھائی، اور وہ دو دلیلیں ہیں، کبھی قرینہ ہوگا دلیل، اور کبھی کبھار کیا عوض ہوگا، عوض مولانا. تو کبھی قرینہ اس کے بارے میں بتلائے گا، کبھی اس محذوف کے جگہ اس کسی عوض کو آپ نے رکھا ہوگا بھائی. معلوم ہوا بلا عوض اور بلا قرینے کے حذف کرنا جائز نہیں. پھر اس کے بعد تیسرا مسئلہ آپ کو بتلایا تھا کہ پتہ کیسے چلے گا بھائی کیا محذوف ہے. کہتے ہیں بھائی دو چیزیں ہیں یہاں پر، ایک ہے نفس حذف اور ایک ہے تعیین محذوف. نفس حذف کا پتہ تو عقل سے چلے گا، عقل بتلائے گی کہ یہ عبارت کے اندر کچھ نہ کچھ حذف ہے. اور تعیین جو ہوگی وہ کئی اسباب سے ہو سکتی ہے، ایک ہو سکتا ہے مولانا مقصود اظہر ہو. مولانا کیا ہے مقصود، جو تعیین محذوف پر دلالت کرے، جیسے حرمت علیکم المیتۃ. تو عقل نے بتلایا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ حذف ہے، کیونکہ احکام شرعیہ کا تعلق کس سے ہے، افعال سے ہے، نہ کہ ذات سے، اعیان سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو کہتے ہیں جمہور اہل سنت کا یہ مذہب ہے مولانا کہ اس کا تعلق اعیان سے ہی ہوگا. کس سے ہو سکتا ہے؟ اعیان سے ہو سکتا ہے مولانا. تو پھر مقصود اظہر بھائی عرف میں، مقصود اظہر سے مراد ہے کہ اس قسم کا کلام عرف میں جس مقصد کے لیے لایا جائے، تو جب کسی سے کہا جائے یہ چیز آپ پر حرام ہے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا استعمال کرنا حرام سے روکنا ہوتا ہے، تو یہاں بھی کیا مراد ہے؟ استعمال کرنا مراد ہے، یعنی جو شامل ہے، کھانا کھانے سے بھی رک جاؤ، دودھ وغیرہ پینے سے بھی رک جاؤ، ہر چیز سے. اور کبھی کبھار کہتے ہیں مولانا تعیین محذوف پر بھی عقل دلالت کرے گی، اور کبھی کبھار تعیین محذوف پر عادت دلالت کرتی ہے، جیسے فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ. تو لُمْتُنَّنِي فِيهِ یہ بتلا رہا، یہ عقل بتلاتی ہے فیہ کہ یہاں پر کچھ محذوف ہے، ہا سے پہلے مولانا، یعنی مضاف محذوف ہے یہاں پر، اس لیے کہ انسان کو ملامت دوسرے شخص کی ذات پر نہیں کیا جاتا، انسان کو ہمیشہ ملامت ایسے کام پر کیا جاتا ہے جو اس کے اختیار میں ہو، اور دوسرے شخص کی ذات اس کے اختیار میں نہیں ہوئی. تو یہاں پر دو تین مقدرات انہوں نے بتلائے تھے نکال سکتے ہیں، ایک فی حبی ہی کہ ملام یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم ملامت کرتی تھی، یعنی جس کے محبت کے بارے میں کیا کرتی تھی ملامت، یا اس کے مراودت کہ میں نے اس کو جو پھسلایا اس پر تم مجھے ملامت کرتی تھی، یا اس کی حالت کے بارے میں مجھے ملامت کرتی تھی. شان کا لفظ نکالیں، اور شان شامل ہے حب کو بھی اور مراودت کو بھی، تو کہتے ہیں حب نہیں نکال سکتے یہاں پر، اس لیے کہ یہاں عادت جو ہے وہ بتلاتی ہے عادت اجتماعی، کیونکہ زیادہ محبت انسان کے اختیار میں نہیں بھائی، تو شدید محبت جو ہو جائے وہ انسان کے اختیار میں نہیں، اور غیر اختیاری چیز پر عرف میں دوسرے کو ملامت نہیں کیا جاتا، تو معلوم ہوا خوب نہیں نکال سکتے. اور پھر شان بھی نہیں نکال سکتے، کیونکہ شان بھی کس پر مشتمل ہے، اس میں بھی خوب داخل، جب خوب اکیلی مراد نہیں ہو سکتی تو اس صورت میں بھی نہیں مراد، تو معلوم ہوا مراودت ہی مراد ہے بھائی. کیا مراد ہے؟ مراودت مراد ہے بھائی. اور اسی طرح تعیین محذوف کی دلیل کبھی شروع فی الفعل ہوگا، یعنی فعل کے اندر شروع ہونا، جیسے بسم اللہ کے اندر ہے، اور کبھی کبھار اقتران ہوگا، یعنی آپ کا کلام مخاطب کی اس حالت سے ملا ہوا ہوگا، وہ بتلائے گا یہ اقتران کہ یہاں کیا محذوف ہے، جیسے بالرفاء والبنین، یہ کس سے کہا؟ دلہا سے کہا، اور یہ اس کے شادی کرنے کے ساتھ آپ کا کلام ملا ہوا ہے، تو اس نے یہاں بتلایا کہ اعرست یہاں محذوف ہے، یا مخاطب کی حالت ملی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ جی اس کے فعل کے ساتھ، تو لہذا اعرست مقارنت المخاطب بالاعراس وتلبسه به دل علی ذلك بھائی والاطناب. توجہ سے بیٹھنا بھائی، توجہ جی. اطناب کس کو کہتے ہیں؟ کہ معنی کیا ہو، الفاظ زیادہ ہوں اور معنی کیا ہو، کم ہو. اور یہ جو الفاظ زیادہ ہوں لفائدتن ہوں گے یا لغیر فائدتن؟ لفائدتن ہوں گے بھائی. الفاظ زیادہ ہوں اصل مراد سے اور فائدے کے لیے ہوں تو اس کو کیا کہیں گے؟ اطناب. اور اگر بغیر فائدے کے ہوں تو پھر کیا کہلائے گا؟ پھر تطویل اور حشو ہے مولانا، اور وہ مردود ہیں مولانا. اب اطناب کی کئی صورتیں بتلائیں گے مصنف آپ کو. اطناب کی ایک صورت یہ ہے کہ پہلے ایک چیز کو اجمالاً ذکر کیا جائے اور بعد میں اس کو تفصیلاً ذکر کیا جائے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ پہلے ایک چیز کو کس طرح ذکر کیا جائے؟ اجمالاً، اور اس کے بعد تفصیلاً ذکر کیا جائے. تو یہ مولانا اطناب ہے، کیونکہ وہی چیز دو دفعہ ذکر ہوئی، تو ایک سے کام چل سکتا تھا یا نہیں مولانا؟ ایک سے کام چل سکتا تھا، لیکن دو دفعہ ذکر ہوئی، ایک مرتبہ اجمالاً اور ایک مرتبہ تفصیلاً، تو یہ کلام میں اطناب آیا. اور یہ کس لیے ایسا کیا گیا؟ اس کے تین فائدے وہ بتلائیں گے مولانا. دیکھیے پہلے والاتناب اما بالایزاح بعد الابهام. اتناب کی پہلی صورت یا تو کس کے ساتھ ہوگا؟ ابہام کے بعد ایزاح. بھائی ابہام پہلے ابہام آیا یعنی اجمالاً کلام ہوا اور اس کے بعد تفصیل آئی تو یہ ایزاح بعد الابہام ہوا. اس کے تین فائدے بتلائیں گے. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ تاکہ ایک معنی کو دو مختلف صورتوں میں مخاطب کے سامنے پیش کیا جائے. بھائی معنی کیا تھا؟ ایک ہی تھا. پہلے آپ نے اس کو اجمالی صورت میں مخاطب کے سامنے پیش کیا اور پھر تفصیلی صورت میں پیش کیا مولانا. اور تو مخاطب کو دو علم حاصل ہوئے، ایک اجمالی اور ایک تفصیلی. اور ایک دو علم بہتر ہیں کس سے؟ ایک علم سے. دیکھیے لیرا المعنی فی الصورتین مختلفتین، تاکہ دکھلائے معنی مخاطب کو فی الصورتین مختلفتین، دو مختلف صورتوں میں. احداہما مبہمت والاخرى موضحت، ایک ان میں سے مبہم ہو مولانا اور دوسرا کیا ہو؟ موضح ہو. وعلمان خیر من علم واحد، اور دو علم بہتر ہیں ایک علم سے، یعنی دو نوع علم بہتر ہے ایک نوع علم سے مولانا. دو نوع آ گئی نا مولانا، ایک مبہم اور ایک موضح. دوسرا یہ ایزاح بعد الابہام کس لیے کیا جاتا ہے؟ لیتمکن فی النفس فضل تمکن بھائی، تاکہ بات نفس میں اچھی طرح بیٹھ جائے مولانا، تاکہ بات نفس کے اندر اچھی طرح بیٹھ جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر فطرتن یہ بات پیدا کی ہے، خلقتن اللہ نے یہ اس کے اندر رکھی ہے کہ جب کسی چیز کو مبہم ذکر کیا جائے اور پھر اس کو تفصیلن ذکر کیا جائے تو وہ بات دل میں اچھی طرح جم جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے. اور یتمکن فی النفس، تاکہ بیٹھ جائے بات سامع کے نفس میں، فضل تمکن خوب اچھی طرح جم کر بیٹھنا بھائی. لما جب اللہ النفوس علیہ، بوجہ اس کے جو پیدا کیا ہے اللہ نے نفسوں کو اس پر، اس چیز کی وجہ سے جس پر اللہ تعالیٰ نے نفسوں کو پیدا کیا ہے، یعنی اس کی جبلا کا معنی پیدا کرنا. جبل اللہ علیہ یعنی اللہ نے وہ چیز اس کی طبیعت میں داخل کر دی ہے، وہ چیز جس جو اللہ نے نفسوں کی طبیعت میں داخل کر دی ہے. کیا ہے بھائی وہ؟ من بیان ہے، یعنی ان شیء اذا ذکر مبہما ثم بین کان اوقع عندها، وہ یہ کہ جب کسی چیز کو مبہم ذکر کیا جائے اور پھر اس کو بیان کیا جائے تو یہ نفس کے نزدیک زیادہ اوقع ہوتی ہے، نفس میں زیادہ بیٹھ جاتی ہے مولانا. اور لتکمل لذت العلم بھی، یا مولانا یہ ابہام بادل اجماع تفصیل بادل اجمال کس لیے کی جاتی ہے؟ تاکہ لذت علم کامل ہو جائے بھائی. اس لیے کہ جب آپ نے ایک چیز کو پہلے اجمالاً ذکر کیا تو مخاطب کی توجہ ہو گئی آپ کی طرف اور نفس میں بے چینی پیدا ہوئی کہ بات پوری طرح نہیں، پوری بات واضح نہیں، تو اس میں طلب پیدا ہوئی بات کی، ذہن میں سوال ابھرا اور سوال اور طلب کے بعد جو چیز آئے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ اوقع بھی ہوگی اور اس میں لذت بھی ہوگی مولانا، کہ خوشی حاصل ہوگی کہ یہ چیز جو مبہم تھی اس کی مجھے تفصیل کا علم حاصل ہو گیا. اور لتکمل لذت العلم بھی ہے، تاکہ کامل ہو جائے علم کی لذت اس کے ساتھ، ای بالمعنی معنی کے ساتھ، لما لا یخفا، بوجہ اس کے جو مخفی نہیں ہے، یعنی کہ ان النیل الشیء بعد الشوق والطلب، ایک چیز کا حاصل کرنا کس کے بعد؟ شوق اور طلب کے بعد. الذ یہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے، جیسے رب اشرح لی. تو تین فائدے ذکر کیے ہمارا نا، ایزاح بعد الابہام کے کتنے فائدے؟ اول کیا فائدہ؟ کہ تاکہ ایک معنی کو کتنی صورتوں میں ذکر کی؟ دو صورتوں میں. دوسرا کیا؟ تاکہ نفس میں اچھی طرح، اور تیسرا یا تاکہ، ہاں تاکہ لذت علم کی تکمیل ہو جائے، جیسے رب اشرح لی صدری. رب اشرح لی، اے اللہ میرے لیے کھول دے، اے اللہ میرے لیے. یہ لی متعلق ہوا ثابتن سے، یہ صفت ہے شیئن محذوف کی. بھائی کس کی؟ اے اللہ میرے لیے کوئی چیز کھول دے. ابہام آیا بھائی، کیا چیز کھول دے؟ صدری، میرے سینے کو کھول دے اے اللہ. اس نے آ کر اس ابہام کو کیا کیا؟ دور کیا، تفصیل کی. تو یہ صدری، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ صدری مولانا اس سے بدل ہو جائے گا، سمجھ. تو پہلے ایک چیز مبہم آئی اور پھر تفصیلن آئی، جیسے رب اشرح لی. کیا عبارت کیسے بنے گی بھائی؟ رب اشرح شیئا ثابتا لی صدری، فإن اشرح لی. اس لیے کہ اشرح لی کے الفاظ جو ہیں یفید، یہ فائدہ دیتے ہیں. طلب شرح لشیئ ما، کسی چیز کے کھولنے کو طلب کرنا، یہ فائدہ کس چیز کا دیتے ہیں؟ کہ کسی چیز کے کھولنے کو طلب کیا جا رہا ہے. لہو کس کے لیے؟ طالب کے لیے. وصدری یفید تفسیرہ، اور صدری کیا کہتا ہے؟ وہ اس کی تفسیر کا فائدہ دیتا ہے. ای تفسیر ذالک الشیء، اس چیز کی تفسیر کا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اشرح لی بتلا رہا تھا کہ طالب جو ہے کسی چیز کے کھولنے کو طلب کر رہا ہے. آگے صدری نے آ کر بتلایا کہ کس چیز کے کھولنے کو طلب کر رہا ہے؟ سینے کو کے کھولنے کو. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے. اس پر اشکال ہوتا ہے. آپ نے کیا کہا؟ یہ اجمال تفصیل بادل اجمال کیوں کی جاتی ہے بھائی؟ تین فائدے ذکر کیے. یہاں تو تینوں سے کوئی بھی نہیں مراد ہو سکتا، کیونکہ مخاطب ذات باری تعالی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس سے خطاب فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالی سے. تو اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے. اب یہاں سے ایک معنی کو دو صورتوں میں دکھلانا بھی مقصد نہیں ہو سکتا. نفس ذات باری تعالی، بھائی نفس میں خوب بات جم کر بیٹھ جائے، یہ بھی مراد نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے بھائی. اور لذت علم کامل ہو جائے، یہ بھی مراد نہیں، کیونکہ یہ بھی مراد نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں بھائی قطع نظر اس سے کہ اس کے مخاطب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگر اس کلام کے کوئی اور مخاطب ہوتا تو اس صورت میں ان تینوں نکات میں سے کسی کا بھی اعتبار منہ کیا جا سکتا تھا بھائی. ومن الازاح بعد الابہام، ازاح بعد الابہام ہی سے ہے. کیا؟ باب نعما علی احد القولین. نعما کا باب مولانا فعل مدا و ضم کا باب ہے ایک قول کی بنا پر. نعما رجل زید، کیا ترکیب میں نے بتلائی تھی؟ نعما فعل ادا فعل مدا، اچھا. اور الرجل مرفوع لفظا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم. اور آگے زید کیا تھا؟ مبتدا مخصوص بالمدہ، مبتدا مؤخر. یہ ایک ترکیب تھی، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسم. اور دوسری ترکیب نعم الرجل، یہ جملہ فعلیہ الگ مولانا، آگے ہوا زید، یعنی زید کو مبتدا محذوف کے لیے خبر بنا لیں، الگ جملہ بنا لیں. دوسرا قول اس میں یہ تھا. تو پہلے قول کی بنا پر ایک ہی جملہ بنتا تھا، دوسرے قول کی بنا پر دو جملے بنتے ہیں. تو اس ثانی قول کی بنا پر کہتے ہیں یہاں پر اتناب ہے مولانا. کیا ہے؟ اتناب ہے، کیونکہ کہا گیا نعم الرجل، بڑا اچھا آدمی ہے. سوال پیدا ہوا کون ہے وہ آدمی؟ جواب کیا دیا گیا؟ ہوا زیدون، وہ زید ہے. تو یہاں پر مولانا اتناب ہے. پہلے اجمالاً بات ذکر کی، بڑا اچھا آدمی ہے، مبہم بتایا مولانا، صرف جنس بتلائی کہ کیا ہے جو اچھا ہے، وہ کیا ہے؟ جنس رجل. پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ وہ کون ہے؟ زید. تو پہلے اجمال آیا اور اس کے بعد تفصیل آئی. کہتے ہیں اس لیے کہ اگر اختصار کا ارادہ ہوتا تو یہی بات یوں کہہ دیا جاتا نعمہ زیدن کہہ دیا جاتا. بھائی الرجل نکالا, پہلے ابہام پیدا کیا, پھر اس کے بعد کیا زید معلوم ہو, یہ اتناب ہے. اگر بات مختصر کرنے کا ارادہ ہوتا تو کیا کہا جاتا, نعمہ زیدن کہا جاتا. اے قول من یجعل المخصوص خبر مبتدا محذوف, اس قول پر جو جنہوں نے کیا بنایا ہے مخصوص کو خبر بنایا ہے مبتدا محذوف کے لیے. زیدن اصل میں کیا تھا, ہوا زیدن خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے. اذ لو اريد الاختصار کفا نعم زیدن, اگر اختصار کا ارادہ ہوتا تو یہی بات کافی تھی نعم زیدن. درمیان میں اتر کل اتناب کے ذریعے علامہ تختبانی نے ایک اعتراض کا جواب دیا. اعتراض یہ, آپ نے کیا کہا اے صاحب تلخیص, اگر کس کا ارادہ ہوتا اختصار, اور اختصار کس کو کہتے ہیں کہ لفظ تھوڑے ہوں اور معنی حالانکہ, تو پھر نعمہ ہی کہا جا سکتا تھا. حالانکہ نعمہ زیدن کے اندر مساوات ہے, اختصار یعنی ایجاز. پہلے بتلایا تھا بھائی مصنف اختصار اور ایجاز ان کے نزدیک برابر ہیں مولانا, کبھی ایجاز بولتے ہیں اور کبھی اختصار, اور اس سے وہی ایجاز مراد ہوتا ہے. تو اس پر اشکال ہوتا ہے, آپ نے کیا کہا اگر اختصار کا ارادہ ہوتا تو کفا نعم زیدن ہی, بھائی نعم زیدن کے اندر تو مساوات ہے, ایجاز ہے ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں اگر ایجاز کا ارادہ ہوتا تو پھر ہی, تو علامہ تفتازانی نے بتلا دیا کہ بھائی اختصار کا معنی ایجاز نہیں ہے یہاں پر, بلکہ اس کا معنی ہے ترک اتناب. اس کا کیا معنی ہے, اور ترک اتناب کیا جائے گا تو پھر کتنی صورتیں رہ گئیں, دو صورتیں, یا تو اتناب ہوگا یا ترک, اور ترک اتناب میں کتنی صورتیں آ گئیں, مساوات بھی آ گئی, اور کیونکہ جب مساوات ہو تو اتناب ترک ہے یا نہیں ترک, ایجاز ہو پھر بھی اتناب کیا ہے ترک ہے, ترک کی دو صورتیں آئیں, تو اب مساوات بھی داخل ہوا بھائی. لہذا اب اشکال نہیں ہو, اب آپ اشکال نہیں کر سکتے کہ نعم زیدن ایجاز نہیں ہے بلکہ کیا ہے مساوات, کیونکہ اب اختصار سے مراد مساوات بھی لے سکتے ہیں اور ایجاز بھی, اور یہ مساوات اس میں داخل ہوا. وفی ہذا اشار, اور اس کے اندر مولانا اس میں خبر دی گئی ہے بأن الاختصار, کہ اختصار جو ہے قد یطلق علی ما یشمل المساوات ایضا, کہ اس کا اطلاق کبھی کبھار اس چیز پر بھی ہوتا ہے جو مساوات کو بھی شامل ہوتی ہے, یعنی ترک اتناب پر. ووجہ حسنہ, اور اس کے حسن کی وجہ, بھائی اس کے حسن کی وجہ بات کر رہے ہیں مولانا مصنف باب نعمہ. باب نعمہ میں انہوں نے کیا بتلایا, اتناب ہے. اتناب کس طرح ہے, اصل میں نعم الرجل ہوا زیدن, تو نعم الرجل ہوا زیدن میں اتناب آ گیا. اگر مختصر کلام کرنے کی ضرورت ہوتی تو یوں کہا جاتا نعم زیدن کہنا ہی کافی تھا. کہتے ہیں اس کے مزید حسن کی وجہ یہ کہ یہاں پر کلام کو اعتدال کے درجے میں دکھلایا گیا ہے. کلام کو کس کے درجے میں, اعتدال کے درجے میں. دیکھو ایک ہے اتناب, ایک ہے ایجاز. اتناب میں کیا ہوتا ہے, بات لمبی کی جاتی ہے. ایجاز میں کیا ہوتا ہے, بات مختصر ہوتی ہے, حذف کیا جاتا ہے. تو یہاں اتناب بھی ہے ایک جہت سے. کس اعتبار سے اتناب ہے, نعم الرجل, آپ کس کو ذکر کر رہے ہیں, الرجل کو ذکر کر رہے ہیں, بھائی دو جملے بنا رہے ہیں, بڑی تفصیل ہے. اور ایجاز بھی ہے مولانا, ایجاز میں کیا ہوتا ہے حذف ہوتا ہے, اور یہاں پر بھی ہوا کیا ہے حذف ہے. ہوا زیدن ہوا کیا ہے حذف ہے. تو دیکھو کلام کی دو جہتیں آ گئیں, ایک جہت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اتناب ہے, دوسری جہت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایجاز بھی ہے اس کے اندر. تو کلام معتدل ہوا, اتناب پر بھی مشتمل ہے اور ایجاز پر بھی مشتمل ہے. ووجہ حسنہ, اے حسن باب النعمہ, اور نعمہ کے باپ کے حسن کی وجہ علاوہ اس کے جو ذکر کی گئی من ذکر کیا کی گئی تھی مولانا من الاضاح بعد یعنی کہ اضاح بعد ابہام کے علاوہ اس کے حسن کی وجہ کیا ہے ابراز الکلام فی معرض الاعتدال ظاہر کرنا کلام کو کس درجے میں اعتدال کے درجے میں بھائی من جہت الاتناب بالاضاح بعد الابہام کہ اعتدال کے درجے میں من جہت الاتناب کس جہت سے اتناب کی جہت سے بل اتناب کس طرح آیا تھا بھائی بل اضاح بعد الابہام والاجادی اور ایجاد کی جہت سے بحذف المبتدا وہ کس طرح آیا ہے حذف مبتدا کے ساتھ وایہام الجمع بین المتنافیین دوسرے اس کے میں حسن کی وجہ کیا ہے کہ وہم ڈالنا ہے مخاطب کے ذہن میں کہ آپ نے جمع کیا دو متنافیین کو دو ایسی چیزیں جو جمع نہیں ہو سکتی آپ نے ان کو کیا کر دیا جمع کر دیا بھائی کس طرح جیسے اجمال اور تفصیل ہے اجمال اور ایک کلام میں یا تو اجمال ہو سکتا ہے یا تفصیل ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اجمال بھی ہو اور لیکن آپ نے دونوں کو جمع کر کے دکھایا آپ بتلانا چاہتے ہیں دیکھو کلام ایک ہی ہے میں اس میں اجمال بھی لے آیا ہوں اور میں اس کے اندر تفصیل بھی لے آیا ہوں اور ایہام ہے وہم ڈالا ہے حقیقت کے اعتبار سے جمع نہیں حقیقت میں تو متنافیین وہ ہیں جو کبھی جمع ہی نہ ہو سکے مولانا صورت سمجھ میں آئی تو دونوں کی پھر کیسے جمع ہوئے بھائی جہت مختلف ہے اتنا بائی جہت ہے کہ آپ نے الرجل کو کیوں ذکر کیا بھائی اور ایجاز بائی جہت ہے کہ آپ نے ہوا کو کیا کیا ہے درمیان میں حذف کیا ہے تو جہت بدل گئی تو جمع بین المتنافیین نہیں آیا بلکہ اس کا صرف آپ نے وہم ڈالا ہے وَإِحَامُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَنَافِيَيْنِ اور وہم ڈالنا ہے جمع بین المتنافیین کا وہ کیا ہے متنافیین الْإِجَازُ وَالْإِجَازِ وَالْإِتَنَابِ ایجاز اور اتناب ہیں مولانا وَقِيلَ الْإِجْمَالُ وَالْتَفْصِيلُ اجمال اور تفصیل ہیں مولانا وَلَا شَكَّ أَنَّ إِحَامَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَنَافِيَيْنِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُسْتَغْرَبَةِ الَّتِي تَسْتَلِزُّ بِهَا النَّفْسُ اور اس بات میں کوئی شک نہیں مولانا کہ جمع بین المتنافیین کا وہم ڈالنا یہ ان امور میں سے ہے المستغرباتی جو کیا ہیں عجیب ہیں التي تستلذ بها النفس جن سے نفس کیا کرتا ہے لذت حاصل کرتا ہے عجیب چیز ہے یا نہیں مولانا دو متنافیین کو جمع کرنا ایک ہی کلام کے اندر وانما قال ایہام الجمع اور ماتن نے ایہام الجمع کہا مولانا یہ نہیں کہا کہ جمع بین المتنافیین بلکہ کیا کہا ایہام الجمع لان حقیقت جمع المتنافیین اس لیے کہ جمع بین المتنافیین کی حقیقت یہ ہے ان یصدق علی ذات واحدۃ وصفان کہ صادق آئیں ایک ہی ذات پر دو ایسے وصف یمتنع اجتماعہما علی شیء واحد کہ ممتنع ہو ناممکن ہو ان کا جمع ہونا ایک ہی چیز پر فی زمان واحد ایک زمانے میں من جہت واحدت ایک جہت سے وہو محال اور یہ کیا ہے محال ہے مولانا کہ ایک ہی ذات میں دو ایسے وصف جمع ہو جائیں ایک ہی زمانے میں اور ایک ہی دو متنافیین اوصاف ایک ہی چیز میں جمع ہو جائیں ایک ہی جہت سے ایک ہی زمانے میں اس اعتبار سے یہ حقیقت جمع بین المتنافیین ہوتا لیکن یہ تو ایسا ہے نہیں مولانا جہت کیا ہے دونوں کی الگ اس لیے ایہام کہا وَمِنْهُ اَيْ مِنَ الْإِزَاحِ بَعْدَ الْإِبْحَامِ التَّوْشِعُ اور ایزاح بعد الابہام میں سے توشیع ہے مولانا کیا ہے توشیع توشیع کس کو کہتے ہیں وہو فی اللغت لف القطن المندوف وفی الاصطلاح اچھا لغت میں کہتے ہیں توشیع مولانا جمع کرنا روئی کو قطن کس کو کہتے ہیں روئی لف کا معنی لپیٹنا جمع کرنا جوڑنا بھئی جمع کرنا روئی کا کون سی روئی المندوف دھنی ہوئی بھئی دھنی ہوئی یا دھنکی ہوئی روئی جو ہوتی ہے اس کو جمع کرنا، وہ کیا ہوتی ہے؟ بکھر جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، تو اس کو جمع کرنا کیا کہلاتا ہے؟ توشیع. وفیل اصطلاحی اور اصطلاح میں توشیع کہتے ہیں اَن يُعْتَى فِي عَجُزِ الْكَلَامِ بِمُسَنَّن، کہ لایا جائے کلام کے آخری حصے کے اندر مسنن، ایک تثنیہ کو، ایسا تثنیہ مفسرن بسمینی، جس کی تفسیر کس کے ساتھ کی گئی ہو؟ دو اسموں کے ساتھ، ثانی ہما معطوفن علی الاولی، اور ثانی معطوف ہو کس پر؟ پہلے پر. جیسے حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، یشیب ابن آدم و یشیب فیہ الخصلتان، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، و یشیب فیہ الخصلتان، اور دو خصلتیں اس میں جوان ہوتی ہیں، الحرص و طول العمل، ایک حرص ہے وہ جوان ہو جاتا ہے، اور طول عمل اور لمبی امیدیں، بھئی لمبی امیدیں. تو دیکھئے مولانا، یہ توشیع ہے کہ کلام کے آخر میں کیا کیا گیا؟ ایک تثنیہ ذکر کیا گیا، وہ کیا ہے؟ الخصلتان. اور آگے اس کی تفسیر بیان کی گئی دو اسموں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توشیع. کہ کلام کے آخر میں تثنیہ آئے، اور تثنیہ کے آگے اس کے تفسیر، چاہے تثنیہ آئے چاہے جمع. تثنیہ اس لئے ذکر کیا کہ ادنا فرد ہے، تو جمع بھی ذکر ہو سکتا ہے، اس کے بعد آگے اس کے افراد ذکر ہو جائیں گے جتنے بھی افراد ہیں. تو مولانا یہ اتناب آگیا کلام میں. اگر کلام مختصر اتناب نہ ہوتا، ایجاز یا مساوات مقصد ہوتا، تو یوں کیا جاتا کلام، یشیب ابن آدم و یشیب فیہ الحرص و طول العمل، الخصلتان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ خصلتان سے یہی دو چیزیں مراد ہیں. تو پہلے کیا آیا مولانا؟ ابہام، خصلتیں دو. کون سی خصلتیں؟ آگے تفصیل آگئی، الحرص و طول العمل. تو مولانا یہ اول حصے میں بھی آتی ہے، درمیان میں بھی، آخر میں بھی، لیکن آخر کو ذکر کیا کہ توشیع آخر میں آتی ہے، اس لیے کہ اکثر استعمال یہی ہے کہ عموماً کہاں آتی ہے توشیع؟ آخر میں آتی ہے بھئی. وَإِمَّا بِذِكْرِ الْخَاصِ بَعْدَ الْعَامِ، یا مولانا اتناب، یہ اتناب کا دوسرا طریقہ آگیا بھئی. اتناب کا پہلا طریقہ کیا تھا؟ ایزاح بادل، پہلے اجمالاً ذکر کریں اور بعد میں تفصیلاً ذکر کریں، اور اب آیا پہلے خاص، پہلے عام کو ذکر کیا جائے اور اس کے بعد خاص کو ذکر کیا جائے. عطفن علی قولہ اما بالایزاح بادل ابہام، اس کا عطف اما بالایزاح بادل ابہام پر ہے. والمراد الذکر علی سبیل العطف، کہتے ہیں اور مراد کیا ہے، کس طریقے پر ذکر کیا جائے خاص کو؟ عطف کے طریقے پر، درمیان میں حرف عطف لایا جائے. لتنبیہ علی فضلہ، تنبیہ کرتے ہوئے اس کی فضیلت پر. جیسے آتا ہے مولانا، سورہ قدر میں بھئی کس طرح آتا ہے بھئی؟ تنزل الملائکت والروح، تنزل الملائکت والروح، بھئی روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے. جب ملائکہ کا ذکر ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس میں داخل تھے، پھر بعد میں اس کو علیحدہ ذکر کیا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر خاص بادل بعد العام بھئی، پہلے عام ذکر ہوا پھر خاص ذکر ہوا، اور یہ اتناب کی ایک قسم ہے بھئی، اتناب کی ایک. اور یہ کس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک چیز جو پہلے بھی داخل تھی اس کو دوبارہ بعد میں الگ ذکر کیا جائے؟ کہتے ہیں اس کی فضیلت پر متنبیہ کرنے کے لیے، بتلانے کے لیے کہ یہ چیز بڑی عظیم و شان ہے، یعنی وہ باقیوں سے مختلف ہوتی ہے صرف صفات کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ صفات کے اعتبار سے، لیکن یہ تغایر وصفی کو تغایر ذاتی کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ اس کو فضیلت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے، گویا کہ یہ ما قبل کی جنس میں سے ہے ہی نہیں، یہ تو ایک الگ جنس ہے، اور جب یہ الگ جنس ہے اور ما قبل میں داخل ہی نہیں، تو لہذا اس پر کیا کر دیا گیا؟ عطف کر دیا گیا. کیونکہ آتف کس کو چاہتا ہے؟ مغایرت کو چاہتا ہے بھئی، آتف علی نفسی ہی صحیح نہیں، تو آتف مغایرت کو چاہتا ہے، تو وہ چیز تو پہلے بھی داخل تھی مولانا، حضرت جبریل علیہ السلام تو پہلے بھی ملائکہ میں داخل تھے، لیکن چونکہ ان کے فضیلت ہے تو ان کی کس کو تغایر وصفی تھی، جو اوصاف متغایر تھے اس کو اس درجے میں اتار لیا گیا، گویا کہ ان کی ذات ہی الگ ہے، فرشتوں میں داخل ہی، اور جب ذات ہی الگ ہیں ان میں داخل ہی نہیں ہے، تو مولانا دو متغیر چیزیں ہوئیں اور غیر کا غیر پر آتا صحیح ہو گیا. لِتَنبِیہِ عَلٰی فَضْلِہِ، تنبیہ کرنے کے لیے اس کی فضیلت پر، اس خاص کی فضیلت پر، اے مزیت الخاص، مزیہ یہ وہی فضیلت ہے مولانا، اور خاص ضمیر کا مرجع بتلا دیا، اے مزیت الخاص، خاص کی فضیلت پر تنبیہ کرنے کے لیے، حتی کانہ لیس من جنس ہی، گویا کہ اس کی جنس میں سے ہے ہی نہیں، یعنی عام کی جنس میں سے، تنزیلا للتغایر فی الوصف، منزلۃ التغایر فی الذات، اتارتے ہوئے تغایر فی الوصف کو، کس کے درجے میں تغایر تھے؟ ذات کے درجے میں، یعنی انہ لما امتاز عن سائر افراد العام بما له من الاوصاف الشریفۃ، یعنی بوجہ اس کے کہ لم ممتاز، جب یہ ممتاز ہو گیا عن سائر افراد العام، عام کے سارے افراد سے ممتاز ہے یا نہیں مولانا؟ کیوں؟ اوصاف الگ ہیں، اعلی اوصاف ہیں، تو جب یہ ممتاز ہو گیا عام کے تمام افراد سے بما، اس چیز کی وجہ سے، لہو جو اس کے لیے ثابت ہے، جو اس کے لیے، وہ چیز جو اس کے لیے ثابت ہے اس کی وجہ سے سب سے الگ ہو گیا. بھئی کیا چیز اس کے لیے ثابت ہے؟ آگے من بیان آ گیا، یعنی کہ اوصاف شریفہ. تو آپ مولانا اوصاف شریفہ کو ذرا ماں کی جگہ رکھ کر پھر ترجمہ کریں، پھر بات سمجھ میں آئے گی. کیونکہ جب یہ ممتاز ہو گیا سارے افراد عام سے ان اوصاف شریفہ کی وجہ سے جو اس کے ہیں، جو اس کے، یعنی اپنے اوصاف شریفہ کی وجہ سے جدا ہو گیا، تو جو علیہ تو کر دیا گیا، کانہو شیئن آخر، گویا کہ ایک اور یہ الگ ہی چیز ہے، مغائر للعام، جو عام سے کیا ہے، مغائر ہے، لا یشملہ العام، جس کو عام شامل نہیں، ولا یعرف حکمہ منہ، اور نیز اس خاص کا حکم عام سے معلوم بھی، تو اس کو الگ چیز بنا دیا گیا، جب الگ بنا دیا گیا تو عام سے اس کے حکم کا پتہ نہیں چلتا، لہذا اس کو عطف کے ساتھ ذکر کر کے اس کا بھی حکم میں شامل کیا گیا. نحو حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو نمازوں کی بھائی، والصلاۃ الوسطی، اور کون سی؟ درمیانی نماز بھائی، یا افضل نماز کی، وسطی ایل وسط، وسطی سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں ایل جی الوسط من الصلاتی، درمیان میں آئے جو مولانا باقی تین نمازوں، باقی پانچ نمازیں ہیں جو ان کے درمیان میں آئے بھائی. تو یہ مولانا ایک ہوتا ہے، عجیب ادبی نقطہ آپ کو بتلائیں، ایک وسط ہے ایک وسط ہے، ایک وسط ہے اور ایک وسط ہے. تو دیکھو یہ کتاب ہے مولانا آپ کے سامنے، ایک ہے وسط اور ایک ہے وسط. مثلا یہ قلم یہاں رکھا ہے بھائی، ایک درمیان میں نہیں ہے، ایک طرف پڑا ہے بھائی، لیکن دونوں کناروں کے درمیان ہے یا نہیں مولانا؟ کناروں کے درمیان ہے، تو اس کو کہیں گے وسط بھائی. کیا کہیں گے؟ وسط. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ لیکن عین درمیان میں ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ وسط کہیں گے. کیا کہیں گے؟ وسط کہیں گے. تو ضابطہ یاد رکھنا، الساکن متحرک والمتحرک ساکن بھائی، الساکن والمتحرک. دیکھو ساکن کون ہے؟ وسط. سین ساکن ہے نا درمیان والا، جب ساکن ہے تو یہ متحرک ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے والا، یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی، سب کیا ہیں؟ وسط ہیں. لیکن اگر آپ نے کہا وسط، یہ تو سین متحرک ہے اور المتحرک و ساکن، وہ عین ایک جگہ ہے درمیان میں ٹھہرا ہوا ہے، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو الوسط میں یاد رکھیں الساکن متحرک والمتحرک ساکن. یہ اسی طرح ہے جیسے مولانا علامہ ابو سعود سے کسی نے پوچھا, بھائی بہت بڑے علامہ گزرے ہیں, ماہر علم بلاغت اور جنہوں نے تفسیر بھی لکھی قرآن کی, بلاغت ہی کے اعتبار سے بلاغت کے نکات وہ بیان کرتے ہیں. کس نے پوچھا کہ حضرت مل فرق بین الجنازۃ والجنازہ, جنازہ اور جنازہ بکسر الجیم و بفتح الجیم ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فقال العالی للعالی والسافل للسافل. آئیے العالی للعالی والسافل لل, اوپر اوپر والے کے لیے ہے اور نیچے والا نیچے والے کے لیے. کیا مانا بھائی؟ ایک ہے چارپائی, ایک ہے میت. اوپر کون ہے؟ میت. تو میت کو کیا کہیں گے؟ جنازہ. پتھا اوپر ہوتا ہے مولانا, اس کو کیا کہیں گے؟ میت بھی اوپر ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جنازہ. اور چارپائی نیچے ہے تو زیر بھی نیچے ہوتی ہے, کسرہ بھی نیچے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ جنازہ. جنازہ سمجھ میں آیا بھائی؟ العالی للعالی والسافل للسافل. ایل وسطی من الصلاتی او الفضل من قولهم للافضل الاوسطی. یا مولانا وسطا سے مراد یا تو درمیانی نماز ہے یا افضل نماز ہے. کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ اوسط کا لفظ افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, یہی بات بتلا رہے ہیں. ایل وسط او الفضل, یہ جو فضیلت والی ہے, من قولهم للافضل للافضل الاوسطا. کیا کہتے ہیں مولانا افضل کو؟ وہ کیا کہتے ہیں عرب؟ ہم ضمیر کس کو راجے؟ عرب کو. بوجہ کہنے ان کے افضل کو کیا کہتے ہیں؟ وہ افضل کو اوسط, افضل کو اوسط کہنے کی بنا پر اس سے وسطی سے مراد فضلا ہے. وہی صلاۃ العصر عند الاکثر, اور یہ عصر کی نماز ہے اکثر علماء کے نزدیک. وہی یعنی عصر کی نماز ہے بھائی. اس میں بہت سے اقوال ہیں, بعض کہتے ہیں فجر کی ہے, بعض ظہر کی, بعض عصر کی, بعض مغرب کی, بعض عشاء کی, بعض جمعے کی نماز بتلاتے ہیں بھائی, بعض عید الفطر, بعض عید الاضحیٰ وغیرہ, اور 10-15 اقوال ہیں, 20 اقوال مولانا اس کے اندر. تو یہ زیادہ مختار قول جو ہے عصر کا ہے. وَإِمَّا بِالتَّقْرِيرِ لِنُقْتَتِن, یہ مولانا اتناب کا تیسرا طریقہ آ گیا. لِيَكُونَ اتنابًا لَا تَطْوِيلًا. جی اتناب کی ایک صورت کیا بتلائی مولانا؟ کس طرح ہوگا؟ ازاہ بادل ابہام. ثانی کیا ہوگا؟ خاص بادل. ثالث ہے بِالتَّقْرِيرِ, اتناب آئے گا تکرار کے ساتھ, ایک چیز کو دوبارہ ذکر کیا جائے. لنقطتین, لیکن یہ ہونا کسی نقطے کے لیے چاہیے مولانا. ایک چیز کو دوبارہ ذکر کیا اگر بغیر نقطے کے ہوا تو یہ تطویل ہے مولانا, اور یہ کیا ہے؟ یہ مردود ہے, درست نہیں مولانا. تو لنقطتین لیکون اتنابن لا تطویلن, بھائی قید کا فائدہ بتلایا کہ تاکہ پھر اتناب بن جائے تطویل نہ ہو. وتلک نقطہ تو کا تاکید الانذاری, اور وہ نقطہ جیسے کہ تاکید ہے کس کی؟ ڈرانے کی. ڈرانے کے اندر تاکید پیدا کرنا ہے, جیسے اس آیت میں ہمارا نا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف. تو دیکھو پہلے آیا کلا سوف تعلمون, پھر دوبارہ آگے کیا آیا ثم کلا سوف تعلمون. تو یہ مولانا تکرار ہے, اور یہ کس میں سے ہے؟ اتناب میں سے ہے, اتناب کی ایک قسم ہے. اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ ڈرانے میں تاکید پیدا کرنا ہے. کلا فقوله کلا ردعن عن الانحماق فی الدنیا وتنبیہ. کلا جو ہے مولانا ڈانٹ نہ ہے, انحماق کہتے ہیں مشغولیت کو, دنیا میں مشغولیت سے ڈانٹ نہ ہے. وتنبیہ اور متنبہ کرنا ہے اس غلطی پر مولانا. اس غلطی پر کیا کرنا ہے؟ متنبہ کرنا ہے. کلا مولانا حروف رضا میں سے آپ نے پڑھا ڈانٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں بھائی. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عَنْ قَرِيب, تم جان لوگے, یہ انذار ہے بھائی. تو کلا رضا ہے ڈانٹ کے لیے ہے, اور سَوْفَ تَعْلَمُونَ کیا ہے؟ انذار, ڈرانا ہے. وَتَخْوِيفٌ, اور خوف زدہ کرنا ہے. اَيْ سَوْفَ تَعْلَمُونَ خَطَأَ فِي مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ إِذَا عَيَنْتُمْ مَا قُدَّامَكُمْ مِنْ حَوْلِ الْمَحْشَرِ عَنْ قَرِيب. یہ تخویف کیسے ہے بھائی؟ ان قریب تم جان لوگے, کہتے ہیں معنی یہ ہے ان قریب تم جان لوگے اپنی غلطی کو. فی ما انتم علیہ, اس چیز میں جس پر تم ہو, جب تم اس کا معائنہ کر لوگے, وہ جو تمہارے سامنے ہوگی. من حول المحشر, محشر کی ہولناکی, محشر کی ہولناکی سامنے آئے گی, تو تمہیں اپنی غلطی کو تم جان لوگے بھائی. وفی تقریری ہی تاکید الردعی والانذاری, اور اس کا جو تکرار ہوا اس سے کیا ہوا بھائی؟ کلا کس لیے آیا؟ ڈانٹ کے لیے. اور سوف تعلمون کس لیے آیا؟ انذار کے لیے. تو جب دو دفعہ ذکر ہوا تو کیا آ گئی؟ تاکید آ گئی اس کے اندر, رضا اور انذار میں. وفی تقریر ہی تاکید للرضع والانذار, اس میں رضا اور انذار کی تاکید ہے. وفی ثم دلالت, اور ثم کے اندر دلالت ہے علی ان الانذار الثانی ابلغ من الاول, کہ انذار ثانی وہ زیادہ ابلغ, وہ بلیغ ہے. کس سے؟ پہلے, اول پہلے سے بھائی. اس لیے کہ ثم کس لیے آتا ہے بھائی؟ ثم آتا ہے بعد زمانی کے لیے. جاءنی زید ثم عمر, کیا معنی؟ زید ابھی آیا اور عمر تھوڑی دیر بعد ٹھہر کر, تو یہ بعد زمانی کے لیے آتا ہے. لیکن یہاں پر دو انذار ہیں مولانا. کتنے انذار ہیں؟ دو انذار ہیں, اور ان دونوں کے درمیان مرتبے میں فرق ہے. ایک تھوڑا بلیغ ہے, ایک زیادہ بلیغ ہے, یعنی اس میں زیادہ اہتمام ہے انذار کا مولانا. تو یہ درمیان میں جو فرق ہے, یہ زمانی ہے یا مکانی ہے جی؟ مکانی ہے بھائی, درجے میں فرق ہے. کس میں؟ درجے میں فرق ہے. تو بعد ان میں ہے مکانی, لیکن اس بعد مکانی کو کس کے درجے میں؟ بعد مرتبی کو, مرتبی بہت ہے صرف مرتبے کے اعتبار سے. تو بعد مرتبی کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا؟ بعد زمانی کے درجے میں اتار لیا گیا, اور اس کے لیے ثم استعمال کیا گیا بھائی. ورنہ تو یہ ثم کا موقع نہیں, ثم تو آتا ہے بعد زمانی کے لیے, اور یہاں تو کیا ہے؟ صرف بعد مرتبی ہے. لیکن اس بعد مرتبی کو کس کے درجے میں اتارا؟ بعد زمانی, اور اس کے لیے کیا استعمال کیا؟ ثم استعمال کیا بھائی. تو زیادہ اہتمام آیا مولانا. تو مانا تو وہی, اس کا بھی وہی مانا, اور اس کا بھی, یہ بھی کلا سوف تعلمون, یہ بھی کلا سوف تعلمون, لیکن ثم نے کیا بتلایا مولانا؟ کہ اس کا مرتبہ الگ ہے, اونچا ہے مولانا, اور اس میں کیا ہے؟ یہ زیادہ بلیغ ہے بھائی. وفی ثم دلالت, ثم کے اندر دلالت ہے اس بات پر کہ انذار ثانی وہ ابلغ من الاول ہے. تنزیلا لبعد المرتبہ, منزلت بعد الزمانی, اتارتے ہوئے بعد مرتبہ کو کس کے درجے میں؟ بعد زمانی کے درجے میں. واستعمالا للفظ ثم, اچھا انذار ثانی ابلغ ہے. پہلی وجہ کیا؟ بوجہ اتارنے کے اس کو بعد مرتبہ کو, اور استعمال کرتے ہوئے للفظ ثم, اور ثم کے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے. فی مجرد التدرج, تدرج کا معنی ہے درجہ بدرجہ کوئی بات ہو مانا, رفتہ رفتہ. تدرج کا کیا معنی؟ رفتہ رفتہ, تدریجن, تدریجن جو ہوتا ہے مولانا. درج یا درج مولانا, یہ راستے کو کہتے ہیں. بفتح را و بسکون را دونوں طرح صحیح ہے. راستہ, ارتقاء کہتے ہیں ترقی بلندی وغیرہ, ترقی بلندی, ترقی کا راستہ. وہ استعمالا للفظ ثم فی مجرد تدرجی, اور استعمال کرتے ہوئے ثم کے لفظ کو بلندی کے راستے میں صرف تدریج کے لیے. ثم کو استعمال کرتے ہوئے صرف تدریج کے لیے, تو صرف تدریج درجہ بدرجہ بتلانے کے لیے ثم کو استعمال کیا گیا، زمانے کو بتلانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا بھائی، تو صرف تدریج کے لیے آئے. وَإِمَّا بِالْإِغَال بھائی، بھائی اتناب کے کتنے طریقے پڑھے آپ نے؟ اول اضاح بادل، ثانی ذکر الخاص بادل، ثالث تقریر تکرار کے ساتھ، چوتھا طریقہ ہے بالاغال، اغال کے ساتھ. من اوغل فی البلاد اذا ابعد فیہا، اوغل فی البلاد کا معنی ہوتا ہے مولانا شہروں میں دور چلے جانا بھائی، لمبا سفر کرنا بھائی، یہ اغال اوغل فی البلاد سے ماخوذ ہے. اوغل فی البلاد کا کیا معنی ہے؟ اذا ابعد فیہا، جب ان میں دور چلا گیا بھائی. واختلف فی تفسیره، اغال کی تفسیر میں اختلاف کیا گیا ہے. فقیل، بعضوں نے کہا ہوا ختم البیت بما یفید نقطہ تن، وہ شعر کو ختم کرنا ایسی چیز کے ساتھ جو فائدہ دے نقطہ تن، کس کا کسی ایسا نقطہ. یتم المعنی بدونی ہا، کہ معنی اس کے بغیر تام ہو جاتا ہے. کس کو کہتے ہیں اغال بھائی؟ شعر کے آخر میں کچھ الفاظ ایسے لانا جو کسی نقطے کا فائدہ دیں، کیا کریں؟ لیکن شعر کا معنی ان کے بغیر ہی تام ہے، شعر کا معنی ان کے بغیر ہی پورا ہے، البتہ انہوں نے کچھ کیا کیا، زائد فائدہ دے دیا. کیا کیا؟ اصل مراد پہلے سے حاصل ہو چکی ہے، یہ زائد ہے. دیکھیے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. کہ زیادت المبالغۃ فی قولہا، جیسے کہ مبالغے کی زیادتی ہے مولانا، فائدہ نقطہ کیا ہوگا؟ مبالغے کی زیادتی. فی قولہا ای فی قول الخنساء، خنساء شاعرہ کے قول میں. فی مرثیۃ اخیہا، کس کے مرثیے میں؟ بھائی کے مرثیے میں، جس کا نام سفر تھا. کہتے ہیں خنساء یہ اسلام لے آئی تھی مولانا، اور یہ بہت بڑی شاعرہ تھی، اور قادسیہ کی جنگ کے اندر انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو ساتھ شرکت کی، اور اس میں چار بیٹے ان کے شہید ہوئے قادسیہ کی جنگ میں، اور اس پر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا. بھائی عجیب عورتیں تھیں بھائی، اسلام یہ اتنی بڑی شاعرہ تھی، اتنی بڑی شاعرہ کہ جریر جیسا مولانا بلند شاعر عربی کا، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اگر خنساء نہ ہوتی تو میں عربی کا سب سے بڑا شاعر ہوتا. اتنی بڑی شاعرہ تھی. وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُ اَي لَتَقْتَدِ الْهُدَى بِهِ كَأَنَّهُ عَالَمٌ اَي جَبَلٌ مُرْتَفِعٌ فِي رَأْسِهِ نَارٌ. اور بے شک صخر، یہ اپنے بھائی کے مرثیے سے بڑی محبت تھی، اس کے انتقال پر اس کے بارے میں بڑے اشعار کہتی ہے. وَإِنَّ صَخْرًا، اور صخر جو ہے میرا بھائی، لَتَأْتَمُ اَي لَتَقْتَدِ، اعتم یعتم کا معنی ہوتا ہے اقتداء کرنا، پیروی کرنا. لتقتدی، پیروی کرتے ہیں. الہدا تو بھی ہدایت، یا ہدا جمع ہے ہادن کی، ہدایت. ہادی کس کو کہتے ہیں؟ ایک مولانا ہادی ہوتا ہے، ایک محتدی ہوتا ہے، دونوں میں فرق کا پتا ہے؟ ہادی وہ جو دوسروں کو ہدایت دے، خود تو ہے ہدایت پر، دوسروں کو بھی ہدایت، اور محتدی وہ ہے جو خود ہدایت پر ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو خود ہدایت پر ہے. تو کہتے ہیں صخر جو ہے اس کی پیروی کرتے ہیں ہدایت دینے والے بھی. میرا بھائی صخر کیسا ہے؟ کہ ہدایت دینے والے جو دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ بھی میرے بھائی سے کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ان صخرن لتاتمو اے لتقتدی، اس کی البتہ اقتداء کرتے ہیں، اقتداء کرتے ہیں. الہدات، ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والے بھی ہی اس کی. کانہ علم ای جبل مرتفع، گویا کہ ایک وہ اونچا پہاڑ ہے. فی رأسہ نار، پھر اس کے سر میں آگ ہے. بھائی دیکھو، جیسے صحرا کے اندر مولانا کسی سمت کا پتہ نہیں چلتا، میں کس طرف کو جا رہا ہوں پتہ نہیں چلے گا. ہاں اگر پہاڑ ہو تو پھر کیا ہوگی، راستے کی پوری طرح ہاں پہاڑ جب ہو تو راستے کی پوری رہنمائی ہوتی ہے کہ میں اس وقت کس جانب پہ جا رہا ہوں اور کس طرف کو میرا رخ ہے وغیرہ، راستے کا پورا اندازہ ہوتا ہے. تو جیسے پہاڑ کے ساتھ رہنمائی لوگ حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں اسی طرح میرا بھائی جو ہے اس سے بھی لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، گویا کہ میرا بھائی ایک پہاڑ کی طرح ہے، عظیم بلند پہاڑ کی طرح ہے. تنوی تعظیم کے لیے مولانا ایک عظیم بلند پہاڑ ہے. پھر اور پھر مولانا پہاڑ تو دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، پھر اس پہاڑ پر اگر آگ بھی روشن ہو رات کا وقت ہے تو پھر کتنی زیادہ مولانا واضح ہو جائے گی بات، خوب دور سے نظر آئے گا. تو یہ مبالغے کے طور پر بڑھا دیا، فی رأسی ہی نارن، ایسا پہاڑ ہے جس کے چوٹی پر کیا جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے بھائی. تو معلوم ہوا اس کی رہنمائی بھی اور کامل ہوگی، پہاڑ کی رہنمائی بھی اور کامل ہوگی. تو بھائی کو تشبیہ دی، دیکھو مولانا کس کے ساتھ، پہاڑ کے ساتھ، اور پہاڑ کیا کام کرتا ہے، رہنمائی کا کام کرتا ہے، اور اس پہاڑ کی چوٹی پر آگ بھی جل رہی ہے. معلوم ہوا یہ رہنمائی کے اندر بڑا ہی کامل ہے. ایک وہ پہاڑ جس کی چوٹی پر آگ نہ ہو اور ایک وہ جس کی چوٹی پر آگ ہو، مولانا کون ادا رہنمائی کرے گا؟ تو معلوم ہوا یہ رہنمائی کے وصف میں بڑا ہی کامل پہاڑ ہے. اس کے ساتھ اپنے بھائی کو تشبیہ دی، اس کے ساتھ اپنے بھائی کو تشبیہ دی مولانا. تو بواسطہ مشبہ بہی کے اس بے انتہا کامل رہنمائی کو ثابت کیا، کس کے لیے، اپنے بھائی کے لیے. تو پہلے مبالغہ کیا اس کے لیے، لیکن کیا کس کے لیے، مقصد کس کا تھا، بھائی کے لیے مقصد ثابت کرنا. تو جب اس پہاڑ کے اندر کامل رہنمائی ثابت ہو گئی تو بواسطہ تشبیہ کے کس کے اندر بھی آ گئی، بھائی کے اندر بھی آ گئی بھائی. تو دیکھو کا زیادت المبالغہ تھی مولانا، یہ فی رأسی ہی نارن، یہ ایغال ہے. یہ کیا ہے،
ایغال.
اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا سفر کی رہنمائی، سفر سے رہنمائی ہدایت دینے والی بھی حاصل کرتے ہیں، گویا کہ وہ ایک پہاڑ ہے مولانا، مقصد پورا ہو گیا تھا یہاں سے. لیکن جب کہا گیا فی رأسی ہی نارن تو اس سے کیا ہوا، ایغال مولانا، ایک نیا نقطہ حاصل ہوا، اور وہ نقطہ کیا تھا، مبالغے کی زیادتی حاصل ہوئی. فقولہ کانہ عالم، پس شاعرہ کا یہ کہنا مولانا کہ یہ گویا کہ وہ عالم ہے، وافین، یہ کافی ہے، بالمقصود، مقصود میں، آنی تشبیہ بما یحتدا بہ، تشبیہ دیتے ہوئے اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ کیا کی جاتی ہے، ہدایت لی جاتی ہے. الا ان فی قولها فی رأسه نار، زیادت مبالغہ، لیکن یہ کہ اس کے اس قول کے اندر فی رأسه نار کی وجہ میں زیادت مبالغہ ہے، مبالغے کی زیادتی ہے. یہ تو ایک نقطہ تھا مولانا، ایغال کس کو کہتے ہیں، شعر کے آخر میں ایسا لفظ لانا جس کی وجہ سے ایک نئے نقطے کا، نئے نقطے کا فائدہ حاصل ہو، البتہ معنی مقصود اس کے بغیر ہی پورا ہو. دوسرا نقطہ کیا ہو سکتا ہے، جیسے و تحقیق تشبیہ، اور تشبیہ کی تحقیق کے لیے مولانا، ای کا تحقیق تشبیہ بتلایا، اس کا اثر کس پر ہو رہا ہے مولانا، زیادت المبالغہ پر، کا تحقیق تشبیہ، جیسے تشبیہ کی تحقیق مولانا، یعنی اس کو پکا کرنا، ثابت کرنا. فی قولہ، اس شعر کے اندر، کأن عیون الوحش حول خبائنا اے خیامنا وارحلنا الجزع الذی لم یثقب، گویا کہ جنگلی جانوروں کی آنکھیں. شاعر کیا کہتا ہے، امرؤ القیس کا یہ شعر ہے مولانا، اور وہ تعریف کر رہا ہے اپنے شکار کی کہ ہم اتنا زیادہ شکار کے لیے جاتے ہیں اور شکار کھیلتے ہیں کہ ہم شکار کر کے لاتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، گوشت تو کھا جاتے ہیں، تو ان کی جو آنکھیں وغیرہ آنکھیں ہیں وہ نکال کر خیمے کے پاس ہی ڈال دیتے ہیں، اور تو وہ خیمے ہمارے خیمے وہ آنکھیں بہت ساری آنکھیں ہمارے خیموں کے پاس جمع ہو گئیں. تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے خیموں کے ارد گرد کیا بکھرے ہوئے ہیں، عقیق بکھرے ہوئے ہیں. کیا بکھرے ہوئے ہیں؟ قیمتی نگینہ ہے، قیمتی پتھر ہے مارانا، تو وہ ہماری یوں لگتا ہے ہمارے خیموں کے ارد گرد وہ بکھرے ہوئے پڑے ہیں بھائی. عقیق قیمتی پتھر ہے، اس کے اندر دھاریاں ہوتی ہیں سفید اور سیاہ، سرخ رنگ کا پتھر. اور اسی طرح جانور کو کہتے ہیں جب ذبح کر دیا جائے، جنگلی جانور جو ہیں ہرن اور نیلگائے وغیرہ، ان کی آنکھیں جب تک یہ زندہ ہیں سیاہ لگتی ہیں، سفیدی ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، لیکن کہتے ہیں جب ان پر موت آ جائے تو موت کے بعد ان کی آنکھوں میں سفیدی بھی آ جاتی ہے، نمودار ہوتی ہے، نظر آ جاتی ہے. تو اب مولانا اس کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ عقیق کے ساتھ، جس کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ سیاہ اور سفید دھاریاں ہوتی ہیں. کَأَنَّ عُیُونَ الْوَحْشِ حَوْلَ خِبَائِنَا، گویا کے جنگلی دری جانوروں کی آنکھیں حَوْلَ خِبَائِنَا ہمارے خیمے کے ارد گرد، خِبَائِنَا اے خِيَامِنَا کس کے ارد گرد؟ ہمارے خیمے، خیم جی، خبا مانا خیمے کو کہتے ہیں بھائی، خیام اس کی تفسیر کی. وَأَرْحُلِنَا، ارحل جمع ہے رحل کی، کجاوے کو کہتے ہیں، اور ہمارے کجاووں کے ارد گرد الجزعو کیا ہے؟ عقیق ہیں. وہ جنگلی جانوروں کی آنکھیں ہمارے خیموں اور کجاووں کے گرد گویا کے کیا پڑے ہیں؟ عقیق ہیں. الذی لم یسقب، ایسے عقیق جن میں سوراخ نہیں کیے گئے، جن میں تو دیکھیے ہمارا نا یہ تحقیق تشبیہ ہے. ایغال کیا ہے بھئی؟ اگر یہ ذکر نہ کیا جاتا الذی لم یسقط، پھر بھی تشبیہ آ گئی تھی، مقصد حاصل ہو گیا تھا. جنگلی جانوروں کی آنکھیں ہمارے خیموں کے ارد گرد عقیق کی طرح بکھری ہوئی پڑی ہیں بھائی، بات پھر بھی پوری تھی. لیکن الذی لم یسقط کے اندر بھائی مساوات بتلائی بھائی، کہ مشبہ اور مشبہ بھی ہی بالکل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. تحقیق تشبیہ آئی مولانا کس طرح؟ عقیق بھی پھر دو قسم پر ہیں، وہ عقیق جن میں سوراخ کر دیا جائے مولانا پرونے وغیرہ کے لیے، اور دوسرا وہ جس میں سوراخ، اور کس کے ساتھ تشبیہ زیادہ آئے گی؟ جس میں سوراخ نہ ہو، کیونکہ آنکھ میں بھی سوراخ نہیں، عقیق میں بھی سوراخ نہیں، اس میں بھی دھاریاں، اس میں بھی دھاریاں ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے؟ کامل طور پر مشابہ ہو جائیں گے بھائی. الجزو بالفتح، الجزا جو ہے جیم کے فتحے کے ساتھ. الخرز الیمانی، یمنی نگینہ ہے والا، یمنی پتھر ہے. الذی فیہ سواد، جس کے اندر کیا ہے؟ سیاہی ہے. و بیاض، اور سفیدی ہے. شبہ بہ عیون الوحش، شبہ بہ عیون الوحش، تشبیہ دی شاعر نے کس کی؟ جنگلی جانوروں کی آنکھوں کے ساتھ کو تشبیہ دی جی. ہاں تشبیہ دی ہے اس کے ساتھ، کس کو؟ وحشی جانوروں کی آنکھوں کو اس عقیق کے ساتھ تشبیہ دی ہے. وَأَتَى بِقَوْلِهِ لَمْ يُسَقَّبْ، اور یہ جو شاید یہ اپنا قول لے کر آئے نا لَمْ يُسَقَّبْ تحقیقاً لِتَشْبِیہِ، یہ کسی لے کر آیا؟ تحقیق تشبیہ کے لیے لے کر آیا. لِأَنَّهُ اِذَا كَانَ غَيْرَ مَسْقُوبٍ، اس لیے کہ جب وہ غیر مسقوب ہوگا یعنی اس میں سوراخ نہیں کیا گیا ہوگا، کان اشبہ بالعینی، تو یہ آنکھ کے ساتھ زیادہ. قال الاسماعی، امام اسماعی یہ والا نا بہت بڑے نحوی لغوی گزرے ہیں، ہارون الرشید کے زمانہ میں تھے اور بڑے امام لغت اور نحو تھے بھائی، اور یہ اتنا قوی حافظہ تھا، کہتے ہیں ایک ہی قصیدے، لمبے سے لمبا قصیدے کو بھی ایک مرتبہ سنتے تھے تو ان کو کیا تھا؟ یاد ہو جایا کرتا تھا بھائی. انہی کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید کے پاس بیٹھے تھے، کھانا کھایا ایک یا دو مرتبہ ایک ہی دن میں، کھانا کھایا پانی نہیں پیا بھائی. کس نے کہا پانی نہیں پیتے؟ تو کہا کہ ہاں میں پانی کم پیتا ہوں، کیونکہ پانی کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. پانی سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں مولانا یہ حکما لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ پانی زیادہ پینے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. امام مساعی فرماتے ہیں الذبی والبقرۃ اذا کان حیین، جب الذبی والبقرہ ہرن اور بقرہ گائے جو ہے، بقرہ وحشیہ کہتے ہیں نیل گائے کو بھائی، اور نیل گائے اذا کان حیین جب یہ دونوں زندہ ہوں، فعیون ہوا کلوہا سواد ان، تو ان کی آنکھیں ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں، سیاہ ہوتی ہیں، فیضا ماتا جب وہ مر جائیں والا نا بدا بیازوہا تو ان کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے، وانما شبہہا بالجزی اور ان کو تشبیہ دی ہے یا عقیق کے ساتھ، وفیہ سواد و بیاز اس حال میں کہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے سیاہی اور سفیدی ہوتی ہے، بعدما موتت بعد اس کے جب وہ مر جائیں بھائی، موتت یا موتت جبکہ موتا دے دی جائے ان کو، والمراد کثرت الصید اور مراد کیا ہے کثرت، کثرت شکار ہے، یعنی مما اکلنا کثرت العیون عندنا، یہ مما کا تعلق کثرت سے ہے، کثیر ہو گئی ہیں آنکھیں ہمارے پاس، مما اکلنا اے من اکلنا ہمارے کھانے کی وجہ سے، یا قضا فی شرح دیون امرء القیس جیسے کہ کس میں ہے، امرء القیس کے دیوان کی شرح میں ہے بھئی، یہ اس لیے کہا امرء القیس کے دیوان کی شرح، بعضوں نے یہ بعضوں نے تو یہ قول ذکر کیا کہ شاعر نے تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ، شکار کر کے لاتے ہیں، شکار کر کے ان کا گوشت کھا لیتے ہیں اور آنکھیں کیا کرتے ہیں خیموں کے پاس ہی ڈال دیتے ہیں، تو ان کی تشبیہ ہے کس کے ساتھ، عقیق کے ساتھ، جیسے اس میں دھاریاں ان میں بھی دھاریاں، جیسے وہ گول یہ بھی گول، بعضوں نے اور معنی بیان کیا، بعض کہتے ہیں کہ بھئی کہنا یہ چاہتا ہے شاعر کہ ہم تو ہر وقت سفر میں رہتے ہیں، جنگلوں میں گھومتے پھرتے ہیں، تو جنگلی جانوروں نے بھی وہ بھی ہمارے ساتھ مانوس ہو گئے ہیں بھائی، اب وہ بھی ہم سے ڈرتے نہیں کیے تو بھائی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں یہاں ہمیشہ، تو اب ہمارے خیمے ہوتے ہیں اور وہ جنگلی ہرن، جنگلی گائے اور ہرن وغیرہ سب آتے رہتے ہیں ہمارے خیموں کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، اور وہ جب گھومتے ہیں تو بھائی ان کی آنکھیں اتنے سارے ہوتے ہیں تو گویا ان کی آنکھیں یوں لگتی ہیں ہمارے خیمے کے ارد گرد کیا ہو مولانا، بہت سارے عقیق ہوں گے، لیکن اس کو رد کیا، کہتے ہیں اس لیے کہ بھائی یہ تفسیر درست نہیں بھائی، اس لیے کہ عقیق کے ساتھ مشابہت موت کے بعد آتی ہے، موت سے پہلے نہیں آتی، اسی لیے کہا علامہ طبطالانی نے قضا فی شرح دیوان امرء القیس جیسے کہ امرء القیس کے دیوان کی شرح میں لکھا ہے، فعلا حاضر تفسیری اس تفسیر کی بنا پر یختص الاغال بالشعری، اغال خاص ہے کس کے ساتھ، کیونکہ کیا کہا ہوا ختم البیتی شعر کو ختم کرنا جی، وقیل لا یختص بالشعری اور بعضوں نے کہا یہ شعر کے ساتھ خاص نہیں، بل ہوا ختم الکلام بما یفید نقطتان، بلکہ وہ ختم کرنا ہے کلام کو چاہے شعر ہو یا غیر شعر ہو، ایسی ایک چیز کے ساتھ جو مولانا نقطے کا فائدہ دے، ایسا نقطہ یتم المعنی بدونہا کہ معنی اس کے بغیر کیا ہوتا ہے تام ہو جاتا ہے، یعنی شعر کو ایسے یا کلام کو ایسے لفظوں سے ختم کرنا کہ اس کے بغیر بھی معنی مراد پورا ادا ہو رہا ہے، لیکن اس نے کیا کیا ایک اور نقطے کا فائدہ، ومثل ذلالک مثال دی گئی ہے اس کے لیے فی غیر الشعر، کس کے اندر، غیر شعر میں اللہ کے اس کے قول کے ساتھ، قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألکم اجرا وهم مهتدون، فرمایا اے میری قوم اتباع کرو رسولوں کا، اتباع کرو تم من ان لوگوں کا، لا یسألکم اجرا جو تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے، وہم مہتدون اس حال میں کہ وہ ہدایت پر ہیں، مہتدون دیکھا ہدایت یافتہ ہیں، کیا ہے ہدایت، اب دیکھو وہم مہتدون یہ ایغال ہے مولانا، اس لیے کہ جب پہلے بتلا دیے کہ وہ رسول ہیں تو رسول تو یقیناً کس پر ہوتا ہے، ہدایت پر ہی ہوتا ہے، لیکن اس بات کی تصریح کر دی بعد میں بھائی، تو زیادہ یعنی ان کو زیادہ ابھارا کہ اتباع کرو بھائی، تو ابھارنے میں زیادتی کرنے کے لیے یہ لفظ پڑھا ہے، فقولہ وہم مہتدون یہ جو قول ہے وہم مہتدون مما یتی اس میں سے ہے کہ یہ پورا ہو جاتا ہے معنی اس کے بغیر بھی، لِأَنَّ الرَّسُولَ مُحْتَدٍ لَا مُحَالَةَ اس لیے کہ رسول جو ہے ہدایت یافتہ ہی ہوگا قطعی طور پر، یقینا الا ان فیہ زیادۃ حسن علی الاتباع و ترغیب فی الرسل، مگر یہ جو تصریح کی گئی مولانا اس کے اندر زیادہ ابھارنا ہے کس پر؟ اتباع پر، اور زیادہ ترغیب ہے کس میں؟ رسولوں میں. بھائی سمجھ میں آئے بھائی؟ و اما بالتذیل، یا مولانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ اتناب. اتناب کی کتنے طریقے آپ نے پڑھے؟ اول ایزا، پہلے اجمال، پھر تفصیل، دوسرا طریقہ خاص بعد العام. بھائی پہلے عام پھر خاص، تیسرا طریقہ تقریر، تکرار، دو دفعہ چیز کو ذکر کیا جائے لیکن کسی نقطے کے لیے ہو، نقطے کے بغیر نہ ہو. چوتھا طریقہ اغال. اغال کس کو کہتے ہیں؟ شعر کے آخر میں ایسے لفظ لانا جو کسی نقطے کا فائدہ دیں، اگرچہ اصل مراد اس کے بغیر ہی پوری ہو چکی ہو. تو بعضوں نے کہا یہ شعر کے ساتھ خاص ہے، اور بعضوں نے کہا غیر شعر میں بھی آتی ہے. پانچواں طریقہ ہے مولانا اتناب کا، و اما بالتسجیل و هو تعقیب الجملۃ بجملۃ تشتمل علی معناها، وہ عقب لینا، عقب میں لانا ہے جملہ اولا کے. بجملۃ کس کو؟ جملہ ثانیہ کو، ایسا جملہ ثانیہ تشتمل علی معناها جو مشتمل ہو اسی جملہ اولا کے معنی پر، ای معنی جملہ الاولی جملہ اولا کے معنی پر مشتمل ہو. للتوکید، اور یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکید کے لیے. فہو اعم من الاغال. تو یہ والا نا تذیل کس کو کہتے ہیں؟ بھائی دیکھو ادھر دو جملے ہیں، بھائی یہ ایک جملہ ہے، اس جملے کے بعد ایک اور جملہ ذکر کیا جائے، اور یہ جملہ بھی اسی جملہ اولا کے معنی پر مشتمل ہو. بھائی پورا سمجھ، اسی کے لفظ نہیں ہونے چاہیے، اگر وہی لفظ ہوئے پھر تو تکرار ہوا بھائی، تو اسی کے لفظ نہیں ہوں گے، البتہ اس کا معنی، اس کا معنی اس میں بھی ہوگا، اور یہ تاکید کے لیے آتا ہے. فہو عام من الاغال، یہ اغال سے عام ہے. من جہتی انہ یکون فی ختم الکلام، اس جہت سے کہ یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ اغال ختم کلام میں ہوتا ہے. وغیر ہی نہیں، یہ عام ہے اغال سے اس جہت سے کہ یہ ختم کلام میں بھی ہوتا ہے اور غیر ختم، یعنی اغال تو خاص تھا کہاں پر؟ ختم کلام میں، اور یہ ختم بھی آ سکتا ہے اور غیر، یعنی درمیان اور میں بھی آ سکتا ہے. وَأَخَذْتُ مِن جِهَتٍ، اور خاص ہے اس جہت سے اغال سے کہ اغال جو ہے قد یکون بغیر جملتین، اغال کبھی بغیر جملے کے ہوگا اور بغیر تاکید کے ہوگا. بھائی دیکھا نہیں بھائی، الذی لم یثقب، یہ کوئی جملہ ہے؟ الذی لم، وہ جو کہ جس میں سوراخ نہیں کیے، یہ مولانا یہ تو جزء جملہ ہو سکتا ہے، پورا جملہ نہیں ہے. تو اغال جملہ بھی ہو سکتا ہے، غیر جملہ بھی، جبکہ تذیل کا جملہ ہونا ضروری. نیز اغال میں کبھی ہو سکتا ہے تاکید ہو، کبھی تاکید، اور اس میں ہمیشہ کیا ہوگی؟ تاکید ہوگی، کیونکہ یہ ہوتا ہی تاکید کے لیے ہے. وہ ہوا تذیل و ضربانی. تذیل دو قسم پر ہے مولانا، ضرب لم یخرج مخرج المثل، ایک وہ قسم ہے جس کو ظاہر نہ کیا گیا ہو مثل کے طرح. بھائی یعنی خرج اخرج کا معنی الگ ہونا، ظاہر ہونا، نکلنا. بھائی جو نکالا نہیں گیا، یا یخرج پڑھو بھائی، لم یخرج مخرج المثل، جس کو علام کو نکالا نہیں گیا، کس کے طریقے، کس طرح پر؟ ضرب المثل کے طور پر. بھائی مثل کے طور پر کیا مانا؟ بِأَلَّمْ يَسْتَقِلَّ بِإِفَادَةِ الْمُرَادِ، کہ وہ مستقل نہ ہو مولانا معنی مراد کے افادے میں، بل یتوقف علی ما قبلہ، بلکہ موقوف ہو کس پر؟ ما قبل پر. بھائی ضرب المثل جانتے ہیں یا نہیں مولانا؟ ضرب المثل ایک مستقل کلام ہوتا ہے جو مخصوص مواقع پر استعمال ہوتا ہے اور پورا معنی کا کیا کرتا ہے؟ فائدہ دیتا ہے. تو کہتے ہیں تذیل، تذیل ہم نے کیا کہا تھا کہ ایک جملے کے بعد جملہ ثانیہ لانا، اور جملہ ثانیہ کس کے معنی پر مشتمل ہو؟ جملہ اولا کے معنی پر، لیکن یہ مستقل نہ ہو مولانا، ضرب المثل کے انداز میں نہ ہو، بل یتوقف علی ما قبلہ بلکہ یہ موقوف ہوتا ہے کس پر؟ ما قبل پر، جیسے ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا بسبب اس کے جو انہوں نے کفر کیا اور ہم بدلہ نہیں دیتے، ہم ایسی سزا نہیں دیتے الا الکفور مگر بڑے ناشکروں کو۔ کس کو دیتے ہیں ایسی سزا؟ بھئی یہ وہ ایک قوم تھی جس پر بند، جن کو دو باغ دیے تھے اللہ تعالی نے، بھائی جی قوم سبا، تو اور بڑے باغ تھے اور نعمتیں تھیں ہر قسم کی، اور بند انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا بھائی، تو پھر وہ بند ٹوٹا، سارا کچھ ان کا ختم ہوا، تو اس کا ذکر ہے اس آیت نے کہ ہم نے ان کو بدلہ دیا بس اب اس کے جو انہوں نے کفر کیا، اور ہم بدلہ نہیں، اس قسم کا بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکروں کو۔ تو دیکھیے حل نجازی الا الکفور، یہ جملہ اولا کے معنی پر مشتمل ہے، کیونکہ اولا میں بھی کیا ذکر تھا؟ ہم نے ان کو بدلہ دیا، ثانی میں بھی کیا ہے؟ بدلہ دینے کا ذکر ہے ناشکروں کو۔ نیز والا نا یہ جملہ مستقل بالافادہ بھی نہیں، کیونکہ معنی کیا ہے؟ ہم یہ والی سزا ناشکروں ہی کو دیتے ہیں، کسی اور کو نہیں دیتے۔ تو یہ والی سزا جب کہا تو ما قبل کے بغیر آپ یہ جملہ آ سکتا ہے؟ کہیں آپ بول سکتے ہیں یہ والی سزا، بھائی ارادہ اشارہ اسی کی طرف ہو، یہ مستقل نہیں ہو سکتا مولانا، یہ کیا ہے؟ ما قبل کے جملے پر موقوف ہو، یا جہاں بھی آپ استعمال کریں گے ما قبل کچھ نہ کچھ یہ چاہے گا، مستقل یہ بولا نہیں جا سکتا۔ تو مولانا یہ مستقل نہیں، تو یہ وہ قسم ہے جو لم یخرج مخرج المثل، جو الگ نہیں نکالی گئی، ظاہر کی گئی ضرب المثل کے طور پر، علی وجہ اس طریقے پر کہ ان یرادہ کہ ارادہ کیا جائے، وحل نجازی ذالک الجزاء المخصوصا کہ ہم نہیں بدلہ دیتے یہ والی مخصوص جزا، مخصوص سزا کا جب ذکر آ گیا تو اب یہ موقوف ہوا ما قبل پر، کیونکہ ما قبل میں وہ مخصوص سزا ذکر ہے کہ ہم نے بدل دیا ان کے بند کو، توڑ ڈالا اور کیا کیا اس میں، اس کے باغات کو بدل ڈالا، خراب کیا، تو یہ سزا دی ان کو بھائی۔ فَيَتَعَلَّقُ بِمَا قَبْلَهُ، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ما قبل سے ہے۔ وَأَمَّا عَلَى وَجْهٍ، بھائی یہ عَلَى وَجْهٍ کیوں کہا؟ ایک وجہ پر کہتے ہیں اس لیے علی وجہ، اما علی وجہ آخر، دوسری وجہ کی صورت میں یہ قسم ثانی کی مثال بن جائے گی۔ وہ ہوا ان یرادہ، اور وہ یہ کہ ارادہ کیا جائے، وحل نعاقب الا الکفورا کہ ہم سزا نہیں دیتے مگر ناشکروں کو۔ بھائی پہلے تھا ہم یہ والی مخصوص سزا نہیں دیتے، اب ہے صرف سزا، ہم سزا نہیں دیتے مگر کس کو؟ ناشکروں کو۔ اب یہ مولانا ما قبل سے ربط نہیں، مخصوص سزا کوئی مراد نہیں، بس ہم سزا نہیں دیتے مگر ناشکروں کو، تو اب یہ ما قبل کے ساتھ متعلق نہیں بلکہ افادے کے اندر کیا ہو گیا؟ مستقل ہو گیا۔ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ بنا ان اعلی، بنا پر اس کے کہ ان اعلی ان المجازات ہی المکافات، کے مجازات کیا ہے؟ یہی تو یہ بدلہ دے، مکافات ہیں، مکافات اور مجازات کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینا، نیکی ہو تو اچھا بدلہ، برا ہو تو برا بدلہ۔ ان المجازات ہی المکافات، جو مجازات جو ہے یہ مکافات ہی ہے، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، اگر عمل اچھا ہوا تو جزا بھی کیا ہوگی؟ اچھی، اور اگر عمل برا ہوا تو جزا بھی۔ فہو من الضرب الثانی، اس صورت میں یہ ضرب ثانی سے بن جائے گا۔ ضرب ثانی کیا ہے؟ وہ ضرب اخرج مخرج المثل، اور وہ ضرب جو نکالی گئی ہے کس کے درجے میں؟ مثل، ضرب المثل کے درجے میں۔ بِأَن يُقْصَدَ بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ، وہی صورت کے ارادہ کیا جائے جملہ ثانیہ سے، حکم کلی منفصل عما قبلہ، ایک کلی حکم مولانا جو جدا ہو ما قبل سے، جاری مجر الاول فی الاستقلال، جارن مجر الاول، یہ صفت ہے مولانا حکم کی، یہ جو جاری مجرا کی یہ حکم کیا ہو؟ جاری مجرا ہے اول کے ہو، پہلے جملے کے قائم مقام ہو، فی الاستقلال استقلال کے اندر، و خشوع الاستعمالی اور استعمال کے شیوع یعنی پھیلاؤ میں عموم میں. دیکھیے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. نحو قل جاء الحق وزحق الباطل، آپ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، یقینا باطل مٹنے ہی والا ہے. وہ ایضا، جی دیکھو، ان الباطل کان زہوقا، پہلے کیا کہا؟ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور پھر کہا باطل کیا ہے؟ تو دیکھو یہ تاکید آئی، وہ جو معنی کا جس معنی کا فائدہ پہلے جملے نے دیا تھا، ثانی نے بھی اسی معنی کا فائدہ دیا، لیکن یہ مستقل ہے، یہ ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں. ان الباطل کان زہوقا، جہاں بھی باطل کی بات آئے آپ کہہ سکتے ہیں ان الباطل کان زہوقا. تو یہ مانا نا ضرب المثل کے انداز میں ہے، مستقل کلام ہے اور شائع اور رائج ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ جہاں بھی باطل کی بات آئے کہتے ہیں ان الباطل کانا، کہ باطل تو ہے ہی مٹنے والا، ہے ہی ختم ہو جانے والا. تو دیکھیے دو قسمیں بتائیں والا نا، کس کی؟ تزیل کی. تزیل کس کو کہتے تھے بھائی؟ ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ لانا، اور ثانی بھی کیا ہو؟ اول کے معنی پر مشتمل ہو اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو. تو یہ دو قسم پر تھا، ایک یہ کہ ثانی مستقل ہوگا یا مستقل
نہیں ہوگا،
مستقل یعنی ضرب اور مستقل بھی ہو اور ضرب المثل کے انداز میں عام اور رائج بھی ہو جائے، اس کو یہ ایک قسم ہے. ایک یہ کہ مستقل نہیں ہے، ما قبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس پر موقوف ہے. مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟
اچھا مولانا، اتناب کی پانچویں قسم تسجیل ہم پڑھ رہے تھے، تسجیل میں تھا کہ جملہ ثانی جملہ اولا کے بعد لایا جائے اور وہ جملہ اولا کے معنی میں ہو، اور یہ کس لیے لایا جاتا ہے؟ اس کو تاکید کے لیے. پھر اس کی بتلایا آپ کو دو قسمیں ہیں، ایک وہ قسم ہے جو مستقل ہو کس چیز کے اندر؟ افادہ ہے مراد کے اندر، معنی مراد کے ادا کرنے میں مستقل ہوگی یا مستقل نہیں ہوگی، اور دونوں کی ایک ایک مثال ذکر کی بھائی. اور پہلی مثال میں بتلایا کہ یہ پہلی قسم کی مثال بھی بن سکتی ہے اور ثانی والی کی مثال بھی بن سکتی ہے. اگر ہم اس سے مخصوص جزا لیں تو اول کی مثال، اور اگر ہم اس سے عام لیں بھائی بدلہ، تو پھر یہ ثانی کی بھی مثال بن سکتی ہے کیونکہ یہ مستقل بالمراد ہوگی بھائی. وہ ہوا ایزن، یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں تسجیل کی ایک اور تقسیم. تسجیل کا بتلایا آپ کو کہ وہ تاکید کے لیے آتی ہے، تو تاکید کبھی منطوق کلام کی ہوگی اور کبھی مفہوم کلام بھائی. تو منطوق کلام بھائی وہ اصطلاحی معنی نہیں مراد بھائی، کہ جو کلام منطوق کہتے تھے، کلام کے الفاظ سے جو فوراً معنی سمجھ میں آئے اس کو کیا کہتے تھے؟ منطوق کہتے تھے بلا غور و فکر کے. اور ایک وہ جو غور و فکر کے بعد سمجھ میں آئے اس کو کیا کہتے تھے؟ مفہوم کلام کہتے تھے. یہاں مراد یہ ہے کہ منطوق کے وہی پہلے جو الفاظ استعمال ہوئے اسی مادے کے الفاظ آگے بھی استعمال ہوں گے. جیسے اس پہلے کی مثال کے قل جاء الحق وزحق الباطل، آگے مولانا تزیل ان الباطل کان زہوقا. تو دیکھو باطل اور زہوق پہلے بھی ذکر تھے یہی مادہ، اور دوبارہ بھی اسی کو ذکر کیا گیا، یہ تاکید ہے منطوق کی. اور دوسرا یہ کہ وہی لفظ نہ ذکر ہوں، البتہ مفہوم وہی ذکر ہو بھائی. وہ ہوا ایضا، جی وہ ہوا ایضا سے مراد کیا ہے؟ کس کی تقسیم دوبارہ کرنا چاہتے ہیں؟ تسجیل کی. پہلے ایک تقسیم کی، اب دوسری تقسیم، دوسری قسم بتلا رہے ہیں. علامہ خلخالی نے یہاں کہا کہ ہوا ایزن سے چاہے آپ تسجیل کی تقسیم مراد لیں، چاہے اس قسم ثانی کی تقسیم مراد لے لیں بھائی، علامہ طبتزانی اس کو رد کر رہے ہیں اور آپ کو بتلائیں گے کہ ایزن کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ کس کی تقسیم ہے؟ تزیل کی تقسیم ہے، نہ کہ قسم ثانی کی. بھائی وہ ہوا ایزن ای تزیل ینقسم قسمتا اخرى، یعنی تزیل ایک اور قسم پر تقسیم ہوتی ہے. واتا بلفظ ایزن، اور لفظ ایزن کا لفظ لے کر آئے بھائی کون؟ صاحب تلخیص، تنبیہن، تنبیہ کرتے ہوئے اس بات پر کہ ان ھذا القسم للتسجيل مطلقا، کہ یہ بھی مطلقا تسجيل کی قسم ہے. لا للضرب الثانی منه، نہ کہ ضرب قسم ثانی کی. بھائی اما ان یکون لتاکید منطوق، یا تو یہ تاکید منطوق کے لیے ہوگا کہ ھذہ الایت، جیسے کہ یہ آیت ہے فَإِنَّ زُهُوقَ الْبَاطِلِ مَنْطُوقٌ فِي قَوْلِهِ، اس لیے کہ یہ پہلے بھی زہوق باطل پہلے بھی منطوق ہو چکا ہے، اس پر نطق ہو چکا ہے. کس کے ساتھ؟ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ کے ساتھ. وَإِمَّا لِتَاكِيدِ مَفْهُومٍ، یا یہ مولانا تسجیل آئے گی تاکید مفہوم کے لیے کا قولی، جیسے شاعر کا یہ شعر ہے ولست علی لفظ الخطاب، یعنی یہ مخاطب کے صیغے پر پڑھنا بمستبقن، ولست بمستبقن اخن لا تلمه علی شاسن ای الرجال المحذب، ولست اور تو نہیں ہے بمستبقن، اس کا مادہ ہے مولانا بقا، اور تو نہیں باقی رکھنے والا. اخن اے مودت اخن، بھائی یہاں مضاف محذوف ہے، اپنے کسی بھائی کی محبت کو، تو اپنے کسی بھائی کی محبت کو باقی نہیں رکھنے والا اس حال میں کہ لا تلمہ، اس حال میں تو اس کو ملانے والا نہیں ہے. لما علم کا معنی ملانا، علا شاسن بھائی برے اخلاق پر، برے شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ ان کو اگر ان کے برے اخلاق پر ان کو تنبیہ نہیں کریں گے، ان کی اصلاح نہیں کریں گے، بلکہ وہ جو بھی کام کرتا ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک کیا بھائی، آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ نے بڑا اچھا کیا، تو آپ اپنے لیے بھائی کی محبت کو باقی نہیں رکھتے، کیونکہ کسی وقت اس کو سمجھ آ جائے گی کہ دیکھو بھائی میں نے غلط کام کیا، اس کو مجھے روکنا چاہیے تھا، اس نے مجھے روکا، تو یقیناً اس کی محبت آپ کے لیے باقی نہیں رہے گی بلکہ ختم ہو جائے گی. اور تو نہیں ہے رو باقی رکھنے والا اپنے بھائی کی محبت کو اس حال میں کہ تو اس کو ملانے والا نہیں ہے. لا شاسن، کس پر؟ برے اخلاق پر. تو اپنے کسی بھی بھائی کو باقی رکھنے والا نہیں، اخن نکرہ لے کر آئے. معلوم ہوا کوئی بھی شخص کامل نہیں، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ عیوب ہوتے ہیں، ان کو کیا کرو؟ لما علم کا معنی ملانا، اس حال میں تو اس کو ملانے والا نہیں ہے. جی تو اس کو اپنے ساتھ، ہاں تو نہیں ہے تو بھائی اب باقی رکھنے والا اپنے لیے کسی بھی بھائی کی محبت کو اس حال میں کہ تو اس کو اپنے ساتھ ملاتا نہیں ہے. اعلی شاسن بھائی، کس پر؟ برے اخلاق. تو برے اخلاق پر اپنے ساتھ اس کو ملانے والا نہیں ہے، یعنی اس کو برے اخلاق کو دور کر کے اس سے اصلاح کر کے اپنے ساتھ ملانے والا نہیں ہے. تو معلوم ہوا اس کلام میں ایک دلالت کی بھائی کہ کوئی بھی شخص کامل، کیونکہ شاعر نے کیا کہا کسی بھی بھائی کو اپنے ساتھ اس کی محبت کو باقی رکھنے والا، معلوم ہوا ہر شخص میں عیب ہوگا، اس کو کیا کرو؟ اپنے ساتھ ملاؤ، اور برے اخلاق کی کیا کرو؟ اس سے دور کرو اور اس کو بتلاؤ. بھائی معلوم ہو کوئی بھی شخص کامل نہیں، کیونکہ اخن نکرہ لے کر آئے بتلایا. اگر کوئی ایک کامل ہو پھر تو شاعر کی بات غلط ہو جائے گی، اور شاعر نے کہا کسی کو بھی ساتھ ملانے والے نہیں، اگر تم کیا نہ کرو اس کی اصلاح نہ کرو. آگے پھر کہتا ہے ایو الرجال المحذب، تمہارا ما قبل کے کلام سے مفہوم ہوا کہ کوئی بھی شخص کامل، اور آگے پھر کہہ رہا ہے ایو الرجال المحذب، اور کون شخص کامل ہے لوگوں میں، لوگوں میں سے کون کامل ہے. تو وہ معنی جو پہلے التزاماً معلوم ہو رہا تھا اب اس کو صراحتاً ذکر کر دیا بھائی. تو تاکید آئی مولانا مفہوم کلام کی، نہ کہ منطوق کلام کی بھائی. جو معنی پہلے مفہوم ہو رہا تھا کہ کوئی بھی شخص کامل نہیں، دوبارہ اسی کی کیا آگئی، تاکید آگئی تصریح کے ساتھ. وَلَسْتَ عَلَى لَفْظِ الْخِطَابِ، یہ خطاب کے صیغے کے ساتھ ہے. بِمُسْتَبْقٍ اَخًا لَا تَلُمُّهُ، کہ تو اس کو ملاتا نہیں بھئی اپنے ساتھ، کیونکہ آپ اس کے عیوب پر کیا ہیں، راضی ہیں. حال عن اَخًا لِعُمُومِهِ بھئی، یہ حال ہے لَا تَلُمُّ کس سے، اَخًا سے بھئی. اَخًا تو نکرہ ہے اور ضابطہ ہے، نکرہ ہے محضہ سے حال نہیں آیا کرتا. کہتے ہیں بھئی لِعُمُومِهِ، اس میں عموم آ گیا کیونکہ نکرہ تحت نفی ہے بھئی، لستہ کے تحت آ رہا ہے اَخًا، اور لستہ نفی ہے اور نکرہ تحت نفی ہو تو اس میں کیا پیدا ہوتا ہے، خصوص آ جاتا ہے مولانا. سمجھ میں ہے بھئی؟ تخصیص کے چھ طریقے آپ نے پڑھے یا نہیں مولانا کافی ہمیں؟ ان میں سے ایک تخصیص کا طریقہ تھا نکرہ تحت نفی. تخصیص کا معنی تھا باقی احتمالات کو ختم کرنا یا کم کرنا، تو یہاں بھی نکرہ تحت نفی آیا تو عموم آ گیا مولانا، سارے افراد کا احاطہ کر لیا، اب کیا ہوا، احتمالات ختم ہوئے. ختم، سمجھ میں آیا بھئی؟ آپ کہتے ہیں احدن خیر من کا، کوئی ایک آپ سے بہتر ہے کلاس میں، کوئی ایک آپ سے جماعت میں بہتر ہے. اب بھئی جماعت میں 100 لڑکے ہیں، 100 میں 100 احتمال پیدا ہو گئے، ہو سکتا ہے یہ ہو، ہو سکتا ہے یہ ہو، ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ نے کہا ما احدن خیر من کا، کوئی ایک بھی بہتر نہیں، اب ایک ہی احتمال مولانا ساروں کو جمع کر کے اکٹھے آپ نے ان کی کیا کر دی، نفی کر دی. تو عموم سے بھی تخصیص آتی ہے، تو یہاں بھی عموم، اسی لیے کہا لعمومی ہی، یہ حال ہے اخن سے بوجہ اس کے عموم کے، کیونکہ نکرہ تحت نفی ہے. او عن ضمیر المخاطب فی لستا، یا یہ کس ضمیر سے حال ہے، مخاطب کی ضمیر سے لستا کے اندر. علا شاس ای تفر، شاس کا معنی بکھرے ہوئے مولانا، پراگندہ میلا کچیلا. ای تفر روقین بھئی بکھرے ہوا. وزمیم خصال اور بری عادات بھئی، بری عادات، خصال خصلت کی جمع عادات بھئی، اور زمیم بری بھئی مذمت جس کی گئی، بری عادتوں پر. تو بھئی اصل میں شاخ کہتے ہیں بال بکھرے ہوئے، جو بال بکھرے ہوئے اس کو کیا کہتے ہیں، شاخ. لیکن بعد میں اس کو یعنی خراب بالوں کے بجائے خراب اخلاق میں استعمال کر لیا گیا. فَهَذَا الْكَلَامُ دَلَّا بِمَفْهُومِهِ، پس اس کلام نے دلالت کی اپنے مفہوم کے ساتھ، عَلَى نَفْيِ الْكَامِلِ مِنَ الرِّجَالِ، نفیِ کامل کی، نفی پر دلالت کی لوگوں میں سے. وَقَدْ أَكَّدَهُ، اور تحقیق اس کی تاکید کی مولانا، بِقَوْلِهِ، شاعر نے اس قول کے ساتھ، اَيُّ الرِّجَالِ الْمُحَذَّبُ، کون لوگ ہیں بھئی جو استفام انکاری، یہ استفام انکاری ہے. اَيْ لَيْسَ فِي الرِّجَالِ، نہیں ہے لوگوں کے اندر. مُنَقَّحُ الْفَعَالِ يَا فِعَالِ، منقف مانانا اصلاح کرنا، نقح ينقح تنقیق کا معنی اصلاح کرنا، نکھارنا، مراد درست. تو ایو فیل، اور نہیں ہے لوگوں کے اندر. منقح الفعال، فعال کام، درست کام والا. ومرضی الخصال، اور پسندیدہ عادتوں والا، یعنی لوگوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے سارے کام درست ہوں اور ساری عادتیں پسندیدہ ہوں بھئی. تو یہ پانچ طریقے سمجھ میں آئے آپ کو بھئی، کون کون سا، پہلا کیا تھا، ایزام بادل، ابہام لایا جا کی صورت میں اتناب آتا ہے، اور کبھی کبھار ذکر خاص بادل، اور کبھی کبھار تقریر یا تقرار کے ساتھ مولانا، اور چوتھا طریقہ اغال بھائی. اغال کس کو کہتے تھے کہ آخر میں لفظ بڑھایا جائے جس اصل مراد سے زائد ہو, کیا ہو, زائد کسی نقطے کا فائدہ دے بھائی. اور تسجیل بھائی, تسجیل کس کو کہتے تھے, جملہ اولا کے بعد جملہ ثانیہ لایا جائے جو اسی کے معنی میں ہو, معنی میں ہو. چلیے جی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.